لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ سعادت بخشی اور یہ شہر انتہائی احسن طریقے سے فتح ہوا. سلطان کا حکم تھا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا جائے, نہ عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے, نہ مردوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے, نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ان کو پہنچایا جائے, نہ ان کی خانقاہوں کو, نہ ان کی عمارتوں کو. کہتے ہیں بیت المقدس کی فتح 583 ہجری 27 رجب کو ہوئی. 90 برس کے بعد دوبارہ مسلمان اس شہر میں اب داخل ہو رہے تھے جس کو 90 سال پہلے عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے لیا تو وہ ظلم ڈھائے تھے کہ تاریخ آج تک لرستی ہے. یاد کر کے مسجد عمر میں جب گھوڑے آئے تو اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے گھٹنے مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے. آج جو چاہتا سلطان صلاح الدین ایوبی بدلے کے طور پر کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عظیم مسلمان جنگ میں بھی بلند اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اور کہا گیا کہ سب جو عیسائی جانا چاہے, مرد 10 دینار, عورتیں 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار دے کے آپ شہر سے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں عیسائی جو ان کے اپنے گرجوں کے بڑے بڑے راہب تھے, ان کو دیکھا گیا کہ خوب مال و دولت گرجے سے لے کے جا رہے ہیں, قیمتی جواہرات اور بے شمار دولت لادے ہوئے ہیں, اور سلطان نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا. حالانکہ اب یہ سلطان نے فتح کیا ہوا تھا, لیکن نہ صرف یہ کہ اپنی جان کے لیے بلکہ اپنے مال کے لیے بھی آزاد تھے اور لاد لاد کے لیے جا رہے تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ جو عام بےچارے رایا تھے عیسائی غریب, ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی, ان کو صرف اپنی جان اور اپنی مال و دولت کی فکر تھی, اور وہ سب کچھ سمیٹ کے نکل گئے. ملکہ یروشلم کی جو اندر تھی اس نے بھی خوب اپنا خزانہ لادا اور وہ وہاں سے نکلی. کچھ عورتیں سلطان کے پاس بھی آئیں کہ ہمارے مردوں کو بھی رہا کر دیں, اور کافی روئیں. سلطان نے ان سے بھی ہمدردانہ ان کی اپیل پہ غور کرنے کا وعدہ کیا. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ بوڑھے والدین کو لوگ اپنی کمر پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں. سلطان کو یہ دیکھ کے ترس آیا اور اس نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے بوڑھے والدین کو سوار کرنے کے لیے ان کو سواری پہ سوار کریں, عورتوں اور بچوں کو ان کے ساتھ محافظ سپاہی کیے جن کے ساتھ مرد نہیں تھے, کہ ان کو دور تک ان کی عیسائی آبادی کے قریب چھوڑ کے آؤ تاکہ راستے میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور عیسائی جب نکلنے لگے تو کچھ غریب لوگ جو اپنا یہ جزیہ نہیں دے سکتے تھے, 10 دینار مرد اور 5 دینار عورتوں کا اور بچوں کے دو, تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے بھائی نے صدقے اور خیرات کے طور پر اپنی طرف سے ان کا فدیہ ادا کیا اور ان کو آزاد کیا. 10,000 لوگوں کو بغیر فدیہ کے سلطان نے جانے دیا. اور وہ لوگ جب اپنے عیسائیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا لوٹ لیا, اور وہ روتے تھے اور کہتے تھے اس سے تو ہم وہی بہتر تھے جنہوں نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی. کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے ایک بہت خوبصورت منبر بنایا ہوا تھا کہ جب بھی بیت المقدس اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں اس کو فتح کرائے گا تو میں یہ منبر یہاں لا کے رکھوں گا اور اس پہ خطبہ دوں گا. لیکن وہ تو فوت ہو چکا تھا. اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے وہ منبر منگوایا, اس کو نصب کیا, اور پھر مسجد اقصی کو تمام بتوں سے پاک کیا جہاں پہ عیسائیوں نے مختلف بت اور صلیبیں اور مختلف ایسی چیزیں ان کو مٹایا گیا, ان پہ رنگ پھیرا گیا, کئی بت وہاں پہ نصب تھے ان کو توڑا گیا. اور کہا جاتا ہے جب عیسائی نکلے اور بہت دور چلے گئے انہوں نے پلٹ کے اپنے گنبد کی طرف دیکھا جہاں انہوں نے صلیب لگائی تھی بہت بڑی, تو دیکھا چند سائے اوپر پہنچے, انہوں نے صلیب کو توڑا اور ایک زور کی تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. اس کے بعد سب سے پہلے مسجد کو صاف کیا گیا, شکرانے کے طور پہ نماز پڑھی گئی, خطبہ ہوا, اور سلطان نے بہترین اخلاق اور مروت کا ثبوت دیا. صلیبی اپنی اس شکست سے سخت ناراض ہوئے, پورے یورپ میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی, اور تمام عیسائیوں نے مل کے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں. کہتے ہیں 5 برس تک مسلسل لڑائیاں ہوئی تھیں عیسائیوں کے ساتھ, اور 1187 عیسوی میں ہتین پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین بھی نہ تھی. लेकिन 1192 में जब सुलह हुई तो सूर से लेके याफा तक साहिल पर सिवाय एक पतली सी पट्टी के सारा मुल्क अब मुसलमानों के कब्जे में था। सुल्तान शदीद जान फिशानी, मेहनत और मुसलसल जहाद के बाद अब बिलाखिर थक चुका था। फौजी अलग थक चुके थे, लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त थके जबके तमाम इलाका काफिरों से पाक हो गया। अब सुल्तान ने एक दिन काजी इब्न शद्दाद को कहा, साहिल पे चल रहा था, ऊंची ऊंची लहरें थी, काजी कहते हैं पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें समुन्द्र में थी, कि सुल्तान ने मुझे कहा कि मेरा ये इरादा है कि इस मुल्क को मुख्तलिफ लोगों के जिम्मे लगा के इसका इंतजाम खुद मैं समुन्द्र पार करके मगरब में जाऊं कि रूए जमीन पे कोई काफिर ही ना रहे, यानी मरते दम तक जहाद ही करता रहूं। उस वक्त काजी ने कहा, आपकी जात इस वक्त इस्लाम के लिए बहुत जरूरी है, खुदा के लिए ऐसा काम ना करें, क्योंकि समुन्द्र की जंगें खतरनाक थी और फिर पार करके जाना और दुश्मन के मुल्कों में जाना, ये ना हो कि यहाँ पे जो एक हुकूमत कायम हुई है ये दोबारा हाथ से निकल जाए। उससे कहते हैं सुल्तान खामोश हो गया, लेकिन आखिर वक्त तक उसकी यही ख्वाहिश थी कि काश कि मैं मजीद जंग करूं और जहाद करूं और दुनिया को पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दूं। सुल्तान का जाती किरदार ऐसा था कि कहते हैं कि जहां सुल्तान के नाम से दुश्मन खौफ खाते थे, वहां हाल ये था कि अपने साथियों में दरबारियों में इंतहाई आजिज मिजाज और मोहब्बत करने वाला इंसान था। जब उनकी जाती मजलिस होती तो लोग काफी जुर्रत से आपस में मजाक करते। एक मरतबा कहते हैं सुल्तान बैठा हुआ था कि किसी एक ने अपनी जूती उठा के दूसरे दोस्त को मारना चाहिए कि गलती से सुल्तान को लगी। कहते हैं सुल्तान ने ऐसे जाहिर किया कि मुझे पता ही कुछ नहीं चला। इसी तरह कहते हैं एक मरतबा बड़े बीमार थे, शदीद सर्दी थी, पानी नहाने के लिए गर्म करवाया हमाम ने, जब गए तो बहुत गर्म था, कहा थोड़ा ठंडा पानी लाओ कि इसको मिलाऊं। जब ठंडा पानी लाया गया तो लाने वाले के हाथ से छलका और कुछ सुल्तान के ऊपर यह पानी गिर गया। खामोश होकर कहा और पानी ले आओ, दोबारा पानी लाया तो पूरे का पूरा उसके ऊपर गिर गया। सिर्फ उसको कहा कि भाई अगर मारने का इरादा है तो बता दो। कहते हैं बहुत अच्छे कवानीन थे, बादशाह का बहुत एक अच्छा तरीका कार था, अपने बच्चों को भी कुरान पाक अगर फारिग होता तो सिखाता सुनता, खुद जिक्र में मशगूल रहता, अहले इल्म की मजालिस में बैठता। और शेख कुतुबुद्दीन निशापुरी ने सुल्तान के लिए अकायद की एक पूरी किताब लिखती थी जिसको बहुत पसंद करता था और अपने छोटे बच्चों को याद कराता रहता था अकायद, और ख्वाहिश थी कि ये अकायद के मसाइल बच्चों को बचपन से ही याद करा दिए जाएं। इनके साथी कहते मैंने खुद देखा है कि छोटे बच्चे सुल्तान से सबक लेते थे और उसके सामने बैठकर याद करते थे। पांच वक्त की नमाज हमेशा बाजमात पढ़ता था। एक दिन खुद उसने जिक्र किया कि कई साल से मैंने अकेले नमाज नहीं पढ़ी, सुन्नत और नवाफिल कभी कजा नहीं करता था, रात को नमाज पढ़ता और अगर सोया रह जाता तो सुबह से पहले उठ के नफल अदा कर लेता, जब तक होश में रहा कभी नमाज को कजा नहीं किया। आखिरी जिंदगी के जो तीन दिन थे जिनमें बिल्कुल मरजुल मौत में थे, सिर्फ तीन दिन उनकी उस वक्त नमाज फौत हुई जब वो बेहोशी की हालत में थे। अगर सवारी पे भी होता तो उतर के नमाज जमात से पढ़ता। और जकात के बारे में तो कहते हैं कि सुल्तान को पूरी जिंदगी जकात देने की नौबत ही नहीं आई, कभी भी जकात के निसाब के बराबर दौलत जमा ही नहीं हुई कि वो जकात देते। कहते हैं जब सुल्तान फौत हुआ तो उनके तरके में एक दीनार निकला, एक दीनार, एक तलवार और एक जरा, ये सारी विरासत थी जो सुल्तान ने छोड़ी। कहते हैं कि इतना ज्यादा ये दौलत बख्शता था लोगों को फयाजी से कि एक मरतबा ये चूंकि बहुत कुरान पाक शौक से सुना करता था और खुद इल्म कुरान में बहुत माहिर था और इसके बुर्ज में जो महाफिज रहते थे वो सब हाफिज कुरान होते थे और वो सब रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत करते। सुल्तान उनके पास जाता और एक रात में तीन तीन और चार चार सिपारे जाके हाफिजों से सुनाया करता था, मजलिस में कारियों से खैरात सुनता, उन्हें इनाम देता। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने बाप को कुरान पाक सुना रहा था, सुल्तान वहां से गुजरा, उस लड़के की खुश आवाज़ उसको इतनी पसंद आई कि उसको अपने हमरा ले आया, अपने साथ उसे खाना खिलाया اور اس کے باپ کو ایک پورے گاؤں کی جاگیر بخشتے انعام کے طور پر۔ سفزے کے بچے نے قرآن اچھا پڑھا، اس کے باپ نے ہمت بندھائی، پورا گاؤں دے دیا اس کو۔ کہتے ہیں سلطان کے بہت اچھے اخلاق و کردار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا استغنا یہ تھا کہ جب بہت زیادہ رقم خرچ کرنے لگا اور لوگوں نے ناپسند کیا تو کہتے تھے کہ بعض لوگوں کے آگے دنیا کی دولت کی اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی کہ مٹی کی ہوتی ہے۔ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں دراصل یہ بات سلطان نے اپنے بارے میں کہی، جب کہا نا کہ بعض کے نزدیک دنیا کی اتنی اہمیت بھی نہیں دولت کی جتنی کہ مٹی کی ہوتی ہے۔ اف درگزر دوسروں کا خیال۔ کہتے ہیں جنگ میں انگلینڈ کا بادشاہ بیمار ہوا اور دشمن تھا جان کا، انہوں نے اس کے لیے تازہ پھل بھیجوائے اور لبنان کے پہاڑوں پر سے برف منگوا کے بھیجی تاکہ وہ ٹھنڈا پانی پی سکے، اور اپنا ایک خاص طبیب بھیجا کہ جا کے آپ اس کا علاج معالجہ کریں۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ این جب رچرڈ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا، انہوں نے دیکھا تو فوراً اس کو گھوڑا دلوایا اپنے دشمن کو۔ کوئی مثال ہے ہی نہیں اتنے بلند اخلاق کی۔ اور اس کے باوجود اگر آپ یورپینز کو پڑھیں تو وہ ان کو ظالم اور پتہ نہیں کروئل اور کیا کیا کہتے ہیں، کسی مصیبت میں ہمت نہیں تھا ہارتا۔ کہتے ہیں عقہ کے موقع پہ میں نے خود دیکھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے جہاز پانی کے لدے ہوئے آ رہے تھے، اور کہتے ہیں قاضی شداد کے میں نے گنا 70 کے قریب جہاز آ لگے ساحل سے، اور سلطان ایک لمحے کے لیے نہیں گھبرایا، بہت باہمت اور جمع رہتا تھا۔ کہتے ہیں ایک موقع پہ جب بیت المقدس کے خلاف سارے عیسائی جمع ہو کے آ گئے، بڑا سخت اس وقت ایک مارکا ہونے والا تھا، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا خود کہ ساری رات سلطان سویا نہیں۔ آخر میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جائیں، صبح آپ نے جہاد کرنا ہے۔ تو اسے کہا میرا خیال ہے کہ شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ۔ کہتے ہیں میری ذرا آنکھ لگی اور آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سلطان رو رو کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے پتا لگا کہ ساری رات سلطان نماز میں مشغول رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، انشاءاللہ وہ مفید ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اسے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اور یقین رکھیں کہ وہی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ترکیب ہے؟ میں نے کہا یہ ترکیب ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آپ جب غسل کر کے مسجد اقصی میں جائیں تو اسی مقام پہ نماز پڑھیں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے تھے، پھر انتہائی خاموشی سے صدقہ کریں خفیہ طور پہ کہ کسی کو نہ پتا چلے، اور جب اذان ہو اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، دو رکعت پڑھیں، اس وقت کی بہت فضیلت ہے حدیث میں اور دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح سلطان نے کیا اور سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ مادی اسباب اور دنیاوی سہارے سب ٹوٹ چکے، اب تیرے دین کی مدد اور فتح کے لیے صرف یہی سہارا رہ گیا ہے کہ تیرے آستانے پہ سر رکھ دیا جائے اور تیرے سہارے کو مضبوط پکڑ لیا جائے، اب صرف تیرا بھروسہ ہے اور تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سلطان کی آنسو اس طرح ٹپ ٹپ گر رہے تھے کہ جانے ماس تر ہو گئی، داڑھی ساری گیلی ہو گئی، اور اسی دن سے ان کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صلیبی فوجوں میں انتشار اور اضطراب پیدا ہو گیا، پے در پے اطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں، حتیٰ کہ دوشنبہ کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا اور حملہ آور فوجیں بیت المقدس کا خیال چھوڑ کر رملہ کی جانب چلی گئیں۔ کہتے ہیں سلطان ایسے نرم دل کا تھا اور درد مند تھا کہ کسی کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتا، آفت رسیدہ اور کمزور مخلوق کی تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی بڑھیا ان کے پاس آئی اور وہ روتی جا رہی تھی زور زور سے۔ سلطان نے کہا کیا بات ہے؟ کہتی ہے میری چھوٹی بچی کو ڈاکو میرے خیمے سے اٹھا کے لے گئے ہیں اور پوری رات مجھے روتے ہوئے گزر گئی ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ سلطان کے پاس پہنچ کے فریاد کرنا، تمہاری بچی تمہیں مل جائے گی۔ کہتی اب میں اس امید میں آپ کے پاس آئی ہوں, اور روتے جا رہی تھی. کہتے اس کی حالت دیکھے سلطان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے اسی وقت لشکر کے چند لوگوں کو بازار میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو جس نے اس بچی کو خریدا ہے اس کی قیمت ادا کرو اور بچی کو لا دو. کہتے ہیں وہ بچی تھوڑی دیر بعد لشکر کے لوگ اٹھائے کاندھے پہ جب لائے بڑھیا زمین پہ گر گئی, اپنی پیشانی خاک پر رکھ دی اور دیر تک اپنی زبان میں خوش ہو کے سلطان کو دعائیں دیتی رہی اور خوشی خوشی اپنی بچی کو لے گئی. سلطان پہ جب آخری وقت آیا بہت بیمار تھا, اور کہتے ہیں اسی حالت میں جب کچھ حاجی واپس آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تک گیا, اور اس وقت بہت سردی تھی. سلطان نے اپنے اوپر کوئی گرم کپڑا بھی نہیں ڈالا ہوا تھا. اس دن کے بعد اور بھی زیادہ بیمار ہو گیا, اور بالآخر یہی بیماری ان کی موت کا سبب بنی. آخری وقت جب آیا تو ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم اور قاری کو بٹھا دیا گیا جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتا رہے. کہتے ہیں غشی تاری تھی سلطان پہ, نیم بے ہوش تھا کہ اچانک وہ سورہ الحشر کی اس آیت پہ پہنچے. شیخ ابو جعفر تھے جو تلاوت فرما رہے تھے, 589 ہجری تھی. شیخ ابو جعفر جب تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, اسی وقت سلطان کو ہوش آیا, ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی, چہرہ کھل گیا اور کہا صحیح ہے. اتنا کہہ کے آنکھیں بند کی اور ان کی روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں سارے اسلامی دنیا پہ ایک وحشت طاری تھی, عجیب سناٹا اور اداسی تھی. کہتے ہیں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ دل سے کہتے تھے کہ اگر کسی دوسرے کی جان پہ قربان ہونے پہ اللہ تعالیٰ فدیہ قبول کرتے تو ہم اپنی جانوں کو پیش کر دیتے. قاضی ابن شداد کہتے ہیں سلطان نے اپنے ترکے میں صرف ایک دینار اور 27 درہم چھوڑے. کوئی مکان, کوئی جائیداد, کوئی باغ, کوئی اراضی, کوئی زرعی زمین نہیں چھوڑی, حتیٰ کہ ان کی تجہیز اور تقسیم کے لیے بھی ان کے میراث میں کچھ تھا ہی نہیں کہ ان کا کفن خریدا جاتا. سارا کا سارا سامان قرض لیا گیا, حتیٰ کہ قبر کے لیے گھاس وغیرہ بھی قرض لے کے, اور قاضی صاحب نے ان لوگوں سے لیا جن کی جائز اور حلال کمائی تھی. اور اس طرح اس مومن انسان کو سپرد خاک کر دیا گیا جس نے اللہ کی خاطر زندگی جہاد میں گزاری اور اسلام کی بنیادوں کو دوبارہ مضبوط کر دیا. یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے, یہ وہ لوگ تھے جن سے پہاڑ بھی ہیبت کھاتے تھے, کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد تھا, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سلطان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ سب کچھ بخش دیا. آخر 579 ہجری کی بات ہے, ان کا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا, روپے کی ضرورت پڑی. انہوں نے ملک عادل سے 150,000 دینار بطور قرضہ مانگے, سرکاری خزانے کے لیے, ذات کے لیے نہیں. ملک عادل نے اس رقم کے معاوضے میں حلب جو شہر ہے وہ طلب کر لیا کہ آپ مجھے حلب دے دیں, میں آپ کو رقم دے دیتا ہوں. سلطان بہت ناخوش ہوا اور کہتے کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ مملکتیں بھی فروخت ہوتی ہیں, تجھے معلوم نہیں کہ ولایتیں ان کے ساکنین کا حق ہیں, ہم تو مسلمانوں کے خزانچی اور اہل دین کے نگہبان ہیں اور ان مالوں کے محافظ ہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے, ہم تو صرف مسلمانوں کے خزانچی, دین کے نگہبان اور ان کے مالوں کے محافظ ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ آپ جو بے دریغ بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں, جو بیت المقدس میں رقم آئی کہتے ہیں ہزاروں دینار تھے, اور صبح ہوئی تو سلطان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا, راتوں رات لوگوں میں بانٹ دیا. ایک مرتبہ ان کی خزانچی کہتے ہیں 70,000 دینار آئے, انہوں نے دیے اور اگلے دن کچھ بھی نہ بچا. لوگوں نے کہا آپ اگر یہ مال محفوظ رکھتے تو بیت المال کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو جاتا اور مدتوں تک کام آتا. سلطان نے کہا مجھے فیاضی سے راحت ہوتی ہے کیونکہ یہ روپے اور زر میرا مال نہیں, یہ اہل حق کا حق ہے. جو شخص میرے پاس آ کے اپنا حق ظاہر کرتا ہے وہ مجھ پہ احسان کرتا ہے کہ اپنا مال مجھ سے لے کے مجھے سبکدوش کرتا ہے اور اپنی امانت میں سے واپس لے لیتا ہے۔ جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، ادھر کہتے ہیں بچے کی پہلی چیخ تھی اور ساتھ ہی سرکاری حکم ان کے والد کو ملا کہ قلعہ فوراً خالی کر دے، اور وہ اپنے نئے نوزائیدہ بچے اور بیوی کو لے کے قلعے سے فوراً ان کو نکلنا پڑا۔ وہاں سے وہ ہوتے ہوتے سریا کی طرف گئے اور نور الدین زنگی کے مقرب ہو گئے۔ یہاں پر نور الدین زنگی جو کہ بہت نیک انسان تھا، یہ وہ انسان تھا جس کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور کہا نور الدین میری قبر کی طرف کچھ شیطان ہیں، ان کو ہٹاؤ، کچھ اس طرح کے الفاظ سے۔ اور تین رات متواتر اس نے خواب دیکھی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے صدقے کیے۔ آخر جب تین مرتبہ اس نے خواب دیکھی اور باقاعدہ ان لوگوں کے چہرے اس کو دکھائے دیے گئے، تین یہودیوں کے، وہ تیزی سے اٹھا اور مدینہ منورہ پہنچا بغیر اطلاع کے۔ وہاں کے حیران رہ گئے سارے سرکاری افسر وغیرہ، انہوں نے کہا کہ سارے شہر والوں کی دعوت کرو اور ہر ایک کو بولو کہ آئے۔ سب لوگ آئے تو نور الدین زنگی ایک ایک کی شکل دیکھتا، لیکن وہ چہرے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے اسے دکھائی نہ دیے۔ اسے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو ابھی نہ آیا ہو، تو بتایا گیا کہ ہاں ایسے تین لوگ ہیں، بہت درویش ہیں اور دن رات عبادت میں رہتے ہیں، کہیں نہ جاتے ہیں نہ آتے ہیں، بس اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فوراً اس طرف پہنچے، ان لوگوں کو پتا چلا کہ آ رہے ہیں نور الدین، تو وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے اس جگہ کی ساری تلاشی لی تو ایک جگہ زمین پہ ایسے لگا کہ اندر سے ہالو ہے، اس جگہ کو کھودا گیا تو نیچے سرنگ تھی اور وہ سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچی ہوئی۔ ان کو گرفتار کیا گیا، پتا چلا کہ وہ یہودی تھے، بظاہر وہ درویش اور وہ بن کے دن رات عبادت میں، دراصل اندر اندر کھدائی کر رہے تھے، اور ان کا ارادہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کے لے جانے کی سازش۔ انہوں نے پھر سیسا تلائی دیوار روزہ مبارک کے نیچے نیچے جو اصل جگہ ہے وہاں پہ اس نے بنوائی، تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ سلطان پوری عمر جہاد میں مصروف رہا، ایجپٹ سے اٹھا اور اس نے ڈمسکس کو کانکر کیا اور پھر یہ یروشلم کی طرف بڑھا۔ یروشلم میں عیسائیوں کا قبضہ تھا، تمام ساحل کے ساتھ ساتھ یہ لڑتا لڑتا پہنچا اور یہاں بالآخر بیت المقدس کا محاصرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سلطان کی قسمت میں یہ ایسا عادت رکھی اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلمان سائنسدان اور ان کے کارنامے۔ مسلمانوں نے جب قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا اور سمجھا تو انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتی ہیں کہ اس کے بندے اس کی کائنات پہ غور و فکر کریں، اس کی قدرتوں کو دیکھیں اور ان میں چھپی ہوئی جو فوائد ہیں، جو انسانوں کے لیے چیزیں ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھائیں۔ کائنات پہ غور و فکر ہوا، چاند سورج کو غور سے دیکھا گیا، ستاروں کو غور سے دیکھا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ غور و فکر کرتے کرتے ایسٹرانومی میں مسلمان ماہر ہو گئے۔ دکھی لوگوں کی خدمت بہت ثواب کا کام ہے کہ اللہ کی مخلوق کے انسان کام آتا ہے، تو اس پہ غور و فکر ہوا، ریسرچ ہوئی اور مسلمانوں نے طب یا میڈیسن کے فیلڈ میں ایکسل کر دیا، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو میڈیسن میں مسلمانوں نے کمالات کی، جو تحقیقات کی، جو ریسرچز کی، ہر شعبے میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آگے تھے۔ انجینئرنگ میں ایک علیحدہ کمال تھا جو مسلمانوں کو ملا، اور اگر اب بھی آپ مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آرکیٹیکچر، کنسٹرکشن، فن، کاونگ، دیواروں پہ نقش و نگاری، اس میں بھی کمال ہے۔ پھر قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے لکھنے کا شوق آیا، کیلیگرافی میں کمال ہو گئی، نہ صرف ایک انتہائی خوبصورت قرآن پاک ہاتھ سے لکھے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیواروں پہ ہر آرٹ کو یوز کر کے کیلیگرافی اور آیات خاص طور پہ قرآن پاک کی لکھی جاتی ہیں. اتنی خوبصورتی سے لکھی جاتی ہیں کہ اسپین میں جب مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کو اور ان کی عمارتوں کو انگریزوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے بھی یہ آرٹ یورپ میں انٹروڈیوس کرایا اور اس چیز کو بہت پسند کیا گیا. کیلیگرافی کے ساتھ انگریوڈ دیواروں میں آپ اب بھی دیکھیں, پہلے کی بھی مساجد میں بہت کہیں ٹائلز, کہیں موزیک, کہیں کس انداز سے, کہیں کس انداز سے. تو کتابت کے فن میں بھی ماہر ہو گئے, اس کے ساتھ جانوروں پہ تحقیقات ہوئی, زولوجی کے فیلڈ میں مسلمانوں نے بہت کام کیا, حیوانات پہ, پودوں پہ غور و فکر ہوا, جڑی بوٹیوں کو دیکھا گیا, جہاں ایک طرف دوائیاں بنی وہاں دوسری طرف باٹنی کے علم میں بھی مسلمانوں نے بہت ریسرچز کی, کتابیں لکھی. ہند سے میتھس, میتھمیٹکس کی مختلف جو لائنز ہیں جیسے الجبرا, جیومیٹری, ٹرگنومیٹری, ان سب میں ہم دیکھیں گے کہ الگ الگ لوگوں نے کتنا کام کیا, اور اس پہ نہ صرف یہ کہ کام کیا بلکہ نئے نئے کانسیپٹس دنیا کو انٹروڈیوس کرائے. جیسے الجبرا میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل موجب جو ہے صحیح معنوں میں جس نے اس کو ڈیولپ کیا ایک پورے سبجیکٹ پہ اور اس میں صحیح علم دنیا کو دیا تو وہ مسلمان تھے, اور وہ الخوارزمی کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور انہی کے نام پہ الگوریدم جو ہے الخوارزم جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو الگوریدم بن گیا, اور آج بھی جو لوگ میتھس پڑھتے ہیں الگوریدم کے لفظ سے خوب واقف ہوں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردی تھے کہ جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. کبھی ہم نے سوچا کہ کیسے عظیم ہمارے آبا و اجداد تھے. کبھی تو کہتے ہیں تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی, تو ثابت و سیارہ. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, وہ عملی کام کر کے چھوڑ گئے. ہم تو سٹیگننٹ ہو گئے, ثابت بس ایک جگہ بیٹھ گئے, جو تھوڑا سا علم ہے وہ بھی ہمیں مشکل لگتا ہے حاصل کرنا, اور وہ تو سیارہ پہ ساری دنیا میں گھوم گئے اور ہر طرف سے علم کو جمع کر کے انہوں نے وہ کمالات دکھائیں کہ اسلام کیا تھا, ایک سپر پاور آف اٹس ٹائم تھا. 1000 سال تک یہ قوم ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی, جو آج افسوس کے زوال پذیر ہو گئی. تو جیسے کہ مسلم ہیروز کا موٹو ہے دا گلوریس پاسٹ ا ویژن فار دا فیوچر, ہمارا سنہرا ماضی مستقبل کے لیے ہمیں لائے عمل دیتا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اور آج جب ہم مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ عرب جن میں علم آیا اور انہوں نے سمجھا تو ہم دیکھتے ہیں 80-85 ہجری سے سائنس پراپرلی مسلمانوں میں آ گئی تھی, اور 85 ہجری میں خالد بن یزید جو بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا, وہ کہا جاتا ہے پہلا اسلامی یا پہلا مسلمانوں کا سائنسدان تھا, کیونکہ علم کی قدر تھی. خواہ کوئی رائل فیملی سے ہوتا یا عام انسان ہوتا, ہر کوئی علم کی جستجو میں لگا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے حدیث میں ماسٹر کیا, کسی نے فقہ میں ماسٹر کیا, کوئی دینی تعلیم و تدریس میں لگا, اور کوئی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے والے علوم میں ایکٹیو ہو گیا. کیونکہ علم قرآن اور حدیث سکھاتا کیا ہے کہ آگے بڑھو, اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اس کے بندوں کا بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سائنسدان دینی علوم میں پورا پورا کامل تھا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی کو قرآن اور حدیث کا علم ہو اور وہ صرف سائنٹسٹ بن جائے, تبھی وہ مفید کام کرتے تھے. مسلمانوں نے کبھی ایٹم بم اس وقت نہیں ایجاد کیا تھا, ایسے کیمیکل ویپنز نہیں ایجاد کیے تھے جس سے ساری آبادیوں کو نقصان پہنچے. ہاں جنگ میں وہ اپنے ویپنز ڈیولپ کرتے تھے, لیکن ان کا مقصد تباہی اور بربادی نہیں ہوتا تھا کہ پوری پوری آبادیاں دنیا سے وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو خالد بن یزید نے 85 ہجری میں شاہی خاندان کے شان و شوکت کو چھوڑ کے سائنس اور علم کی طرف توجہ دی. اس نے علمی کتابوں کا مطالعہ کیا, اور سب سے زیادہ جو اس کو دلچسپی ہوئی وہ کیمیا سازی یا کیمسٹری سے ہوئی. اب بہت شوق تھا کہ کسی طرح سونا بنا لوں. بہت جڑی بوٹیاں جمع کرتا اور ہر وقت تجربات ایکسپیریمنٹس کرتا, سونا نہ بنا. لوگوں نے کہا آپ کیوں اس کام میں اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں, پیسہ بھی. کہتے میں اس لیے صرف چاہتا ہوں کہ سونا بن جائے کہ دوستوں کو خوب انعام اور کرام دوں تاکہ وہ دولت سے بے نیاز ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ علم کی طرف توجہ کریں. خالد نے مصر اور سکندریہ سے کئی اہل علم بلائے, ان کے ساتھ علمی مسائل پہ بحث کرتا, اپنی قابلیت میں اضافہ کرتا, اور اس نے انہی حکماں حکیم وائز لوگوں کو کہتے ہیں, یا جب ہم حکیم کہیں گے تو مراد یہ دوائی دینے والے حکیم نہیں ہیں, اصل میں حکیم کا لفظ بہت گہرا ہے, اور اس نے ان حکماں سے کئی کتابوں کے ترجمے کروائے. تو ویری فرسٹ ٹرانسلیشن جو اسلامی دنیا میں کی گئی اس کی ابتدا خالد بن یزید نے 85 ہجری میں شروع کر دی تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں 157 ہجری یا 776 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ابراہیم بن جندب ایک سائنسدان ہیں جنہوں نے فلکیات اور علم نجوم میں مہارت حاصل کی. جب میں علم نجوم کہوں گی تو اس سے مراد نجومی نہیں ہے, اس سے مراد ستاروں کو سٹڈی کرنے والے, نجم کی جمع نجوم, اسٹرانومرز. ابو اسحاق ابراہیم بن جندب اسٹرانومر تھے, علم نجوم کے ماہر. انہوں نے اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا, چاند ستارے سورج وغیرہ, اور بالآخر سٹڈی کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ خاص آلہ ڈیولپ کرنا چاہیے جو ان کو ہم کلوزلی دیکھ سکیں, ان کی موومنٹ سے بہت دور ہیں. لہذا اس نے ایک آلہ ایجاد کیا. تو آپ دیکھیں یہ لوگ صرف علم نہیں عمل بھی کرتے تھے, اسے ایجاد بھی کیا, سنا تھا, بنوایا ایک پورا آلہ جو کہ ٹیلیسکوپ کی انیشل شکل تھی, استرلاب. ٹیلیسکوپ کا نام آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں گلیلو, لیکن اس نے تو بہت بعد میں اس کا ایک امپروو ورژن دنیا کو دیا. گلیلو جو اٹلی کا باشندہ تھا اس نے 1564 میں ٹیلیسکوپ کو انٹروڈیوس کرایا. اور اگر جب ٹیلیسکوپ کا نام آتا ہے ہم سب گلیلو کا نام جانتے ہیں, ابو اسحاق ابراہیم بن جندب کو اسلامی دنیا بھی نہیں جانتی. علامہ اقبال کہتے ہیں گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم نے اپنی ساری انہیریٹنس کھو دی اور ماضی بھی بھول گئے, کیونکہ جو قوم اپنی شاندار ماضی کو بھول جاتی ہے تو پھر اس کا حال زوال پذیر ہو جاتا ہے. اور وہ قومیں جو اپنی سنہری ماضی کو یاد رکھتی ہیں وہ اپنے حال کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے اس قوم کا مستقبل درخشاں اور روشن ہو جاتا ہے. آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ, اس فن میں بھی مسلمانوں نے مہارت حاصل کی. ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا اس کو عمارتوں سے دلچسپی تھی, اور اس نے چاہا کہ بغداد جو اس کا دارالخلافہ تھا اس کو ایک نئے سرے سے تعمیر کروایا جائے. لہذا انجینئروں کی ایک بہت بڑی ٹیم مقرر کی گئی, اور اس ٹیم میں سب سے بڑے سربراہ دو باکمال سول انجینئرز تھے جو کہ دونوں باپ بیٹا تھے, نوبخت اور فضل بن نوبخت. باپ نوبخت 157 ہجری کے زمانے میں ہے اور بیٹا فضل بن نوبخت 197 ہجری. اگر آپ کو کرسچن ڈیٹ چاہیے تو 776 اینڈ 816 دونوں باپ بیٹے کا وقت ٹائم پیریڈ. انہوں نے بغداد کی بہت خوبصورت پلاننگ کی, خاص طور پہ جو باپ تھا نوبخت وہ سرویئر بھی تھا انجینئر بھی تھا. اس نے نہایت خوبصورت پلاننگ کی بغداد کی, اور شاہی محلات اور باغات, مختلف دفاتر, ان سب چیزوں کی اس طرح اس نے پلاننگ کی کہ کہتے ہیں اگر اس کا ایریل ویو دیکھا جاتا بغداد کا تو لگتا تھا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے پھولوں کا, جس لائک اے بوکے آف فلاورز. اور جو شاہی دربار تھا اس کی عمارت میں ایک خاص قسم کا گنبد اس نے ڈیزائن کیا جو زمین سے 248 فٹ بلند تھا, 240 فٹ ہائی. اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں علم کا شوق ہر ایک کو ہوتا, خواہ کوئی امیر ہوتا یا غریب. خلیفہ نے ایک شاہی کتب خانہ بھی بنوایا, لائبریری, اور لائبریریز کا کانسیپٹ دنیا کو دینے والے مسلمان ہیں. آج سب سے کم لائبریریز مسلمانوں میں ملتی ہیں اور جو ہیں بھی ان کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے. اس کے بیٹے فضل بن نوبخت کو خاص طور پہ کتابوں کا بہت شوق تھا. شاہی کتب خانے میں جو کتابیں آتی ان کو باقاعدہ ایک موضوع یا باب کے ٹاپکس دے کے وہ ارینج کر کے رکھتا. اس نے اتنا شوق کتابوں میں ظاہر کیا کہ آخر خلیفہ نے اسی کو لائبریرین بنا دیا. اس نے باقاعدہ کیٹلاگ بنائی کتابوں کے, کس سبجیکٹ کے نیچے کون کون سی کتابیں کہاں ہیں, ان کے اندر کیا ہے, اور کہتے ہیں ایسی زبردست ارینجمنٹ تھی کہ دنیا کی پہلی لائبریری یہی تھی, پراپر ارینجڈ آرگنائزڈ, جو کہ آج بھی یہی پیٹرن ہے ایک اچھی لائبریری کا. رجسٹر تھا لائبریری کا اور کتابوں کی باقاعدہ فنوار فہرست تھی. اور اس طرح یہ پہلا شاہی کتب خانہ جو 816 کرسمس کیلنڈر کے مطابق بنا, کہا جاتا ہے کہ یہ گویا دنیا کا پہلا کتب خانہ تھا. انہی کے زمانے میں ایک اور انجینئر بھی تھا, نام تھا اس کا ماشاء اللہ. نام جیسے ہی ماشاء اللہ کام تھے ان کے. انتہائی غریب گھرانے کا بچہ, باپ مزدوری کرتا تھا, عمارتیں بناتا تھا, لیکن بیٹے کو علم کا شوق تھا. بغداد میں چونکہ باپ کام کر رہا تھا, بیٹے نے اتنے علم میں شوق اور دلچسپی لی کہ ہوتے ہوتے سول انجینئر بن گیا, اور بہت ہی اچھا سول انجینئر. اور اس نے اتنی معلومات ایک کتاب میں جمع کر لی, ساتھ ساتھ یہ فن حیات اسٹرانومی اس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا. اور اس نے اپنے مشاہدے اور تجربات جو اس نے اسٹرانومی میں کیے ان پہ ایک 27 ابواب پہ کتاب لکھی, کتاب لکھ ڈالی, اور اس کا ترجمہ 15ویں صدی میں 15 سینچری میں لاطینی یا لیٹن میں ہوا. جب اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو مغرب کے لوگوں نے اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا, اور ان کی تحقیقات, ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے ویسٹ میں بہت آگے پھر مزید کام ہوا. اگلے ہمارے سائنسدان ہیں جابر بن حیان. جابر بن حیان کا زمانہ 198 ہجری یا 817 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے. ایک معمولی گھرانے کا لیے بیٹا تھا, باپ دوائیں بیچتا تھا, اور یہ تعلیم حاصل نہ کر سکے کیونکہ گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. لہذا انہوں نے اپنی زندگی سونا بنانے کے تجربات میں گزارنا شروع کر دی, اور ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے سائنسدان بن گئے. ان کا گھر کہتے ہیں بالکل ایک لیبورٹری تھی. اس میں پھر ان کو تجربات کرنے کے لیے مختلف آلات کی ضرورت ہوتی, تو انہوں نے کئی آلات بھی خود بنائے, اور کئی ان کی انوینشنز ہیں. ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے انہوں نے جو قاعدے اصول مرتب کیے اور جو نکات بیان کیے, ان میں ایک اہم کانسیپٹ سبلیمیشن یعنی عمل تسعید یعنی دواؤں کا جوہر اڑانا. انہوں نے کرسٹلائزیشن یا قلماؤ کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور نئے طریقے سے دواؤں کو قلمایا. کرسٹلائزیشن, فلٹر کرنا. فلٹر کرنا آپ نے دیکھا, آج بھی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ریت ملا کے پانی میں دی جاتی ہے, آپ اس کو فلٹر کریں, وہ خاص کاغذ ہوتا ہے تو وہ ریت اوپر رہ جاتی ہے, پانی فلٹر ہو کے نیچے. یہ علم جو آج بھی ان ہے کیمسٹری میں, اس کو اس زمانے میں یہ کانسیپٹ یہ طریقے انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیے تھے. 1300 سال کے بعد بھی ان کی بنائی بیس سے کام ہو رہا تھا. انہوں نے تین قسم کے نمکیات یا سالٹس بھی معلوم کیے, اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب ایسڈ کی ایجاد ہے. انہوں نے کئی قسم کے ایسڈز ایجاد کیے, ہائیڈروکلورک ایسڈ, سٹرک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ, آکسیڈیشن, جس میں کسی دھات کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ خوب گرم دے کے جلایا جاتا ہے اور خاص طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو آکسیڈیشن کہتے ہیں. یہ بھی جابر نے معلوم کیا. انہوں نے یہ بھی تجربے کر کے معلوم کیا کہ دھات کا اگر کشتہ بنا دیا جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. خاص کیمیکل پروسیس سے جب دھات گزرتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. انہوں نے لوہے پہ تجربات کیے اور یہ بھی بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، مینس لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جائے۔ انہوں نے واٹر پروف کپڑا وہ بھی ایجاد کیا جس سے کپڑے کو خراب ہونے سے یا پانی سے یا ہیومیڈیٹی سے خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، واٹر پروفنگ کپڑے کی، موم جامہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے چمڑے کو رنگنے کا بھی ایک خاص طریقہ دریافت کر کے بتایا، بالوں کا جو خضاب ہے ہیئر ڈائی اس کا بھی ایک خاص نسخہ بتایا۔ انہوں نے یہ جو ڈسٹلیشن ہوتا ہے ایک پروسیس، اس کے لیے ایک پورا آلہ بنایا جس کو قرا امبیک کہتے ہیں، آج بھی وہ استعمال ہوتا ہے، جسے عرق نکالا جاتا ہے۔ عرق کا تو نام سنا نا آپ نے، تو عرق اگر آپ نے دیکھو بہت بڑی بوتل میں ادھر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں پانی، پھر وہ یوں کر کے نلکی ہوتی ہے، پھر ادھر دوسرا، پھر وہ ٹھنڈا ہو کے گرتا ہے، قرا امبیک انہوں نے ایجاد کی۔ یہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ تجربے کر رہا تھا، میں نے قرا امبیک میں تھوڑی سی پھٹکڑی، ہیراکسس اور کلمی شورا ڈالا اور اس کا منہ بند کر کے اس کو خوب آگ پہ رکھا، حتیٰ کہ وہ ایک عمل جب شروع ہوا کیمیکل تو براؤن براؤن رنگ کے بخارات اٹھنے لگے، اور دوسری طرف تانبے کا برتن تھا، جب وہ ٹھنڈا ہو کے تانبے کے برتن میں آیا تو اس نے اسے سوراخ کر دیا۔ پھر میں نے اس مائے کو چاندی کے برتن میں ڈالا، اس نے اس میں بھی سوراخ کر دیا۔ پھر میں نے اس کو چمڑے میں ڈالا، اس نے چمڑے میں بھی سوراخ کر دی۔ یہ کیا تھا؟ ایسڈ ایکچولی انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں نے تجربے سے دیکھا کہ صرف سونا اور شیشے کا برتن ایسا ہے جس کو وہ سوراخ نہیں کرتا تھا، اور اس طرح انہوں نے جو ایسڈ ایجاد کیا اس کا نام نائٹرک ایسڈ ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے جتنی بار بھی گندھک اور پارے کو ملایا کیمیاوی طور پر تو آخر میں ہمیشہ شنگرف یا سنبار بنا، شنگرف پہ انہوں نے ایجاد کیا۔ انہوں نے مختلف دھاتیں گندھک اور پارے پر ریسرچز کی اور ایک کتاب لکھی کیمسٹری میں، اور وہ کہتے تھے کہ سائنٹیفک علم کے لیے تجربہ کرنا ضروری ہے، اور جو سائنسدان یا کیمیاگر اپنے علم کی بنیاد تجربے پہ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ بس اگر تم کیمیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں کو لازم سمجھو، اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔ پروفیسر فلپ کہتے ہیں کہ کیمیا گری کرتے کرتے جابر نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصلی کیمیا یا کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ اس کا گھر سائنس روم یعنی لیبورٹری بنا ہوا تھا، یہ پروفیسر فلپ کہہ رہے ہیں، فلپ ہٹھی۔ اگر آپ کسی انگریز کے ورژن پڑھنا چاہیں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں تو پروفیسر ہٹی کی بکس اچھی ہیں، فلپ ہٹی۔ احمد عبداللہ حفش حاسب، حاسب اس سے کون سا لفظ ہے اردو کا؟ حساب۔ اور احمد عبداللہ حفش کا نام تو اتنا ہی صرف تھا، لیکن جب وہ حساب میں ماہر ہو گئے اور ہنسوں میں ماہر ہوئے تو میتھس میں مہارت کی وجہ سے حاسب کہلانے لگے، حساب کرنے والا۔ ان کا وطن ایران تھا، لیکن چونکہ بغداد علم کا مرکز بن چکا تھا، ہارون الرشید اور مامون الرشید دونوں جو خلیفہ تھے عباسی، بہت علم دوست خلیفہ تھے، علم کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ بغداد میں دنیا بھر سے ہر طرح کے لوگ آتے جو علم جانتے تھے، ان کو بہت اہمیت دی جاتی، قدر کی جاتی، ان کو بہت انعام دیا جاتا، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے وظائف ہوتے یا الاؤنسز ہوتے، اور وہ لوگ پوری یکسوئی سے اپنا علم، اپنی ریسرچز کرتے، ان کو فیسلٹیز دی جاتی۔ اسی وجہ سے بہت جلد سائنس نے ترقی کی۔ یہ 212 ہجری یا 830 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کا ٹائم ہے،